بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة والسلف الصالحين کی روشنی میں درس جاری ہے. درس میں اصل پر بات کر رہے تھے. اہل سنت والجماعت کا موقف بدعت اور البدعت کے متعلق، اور پچھلے درس میں چند قواعد بیان کیے تھے بدعت کو سمجھنے کے لیے، بعض اہم قاعدے، اور تقریباً 15 اصول بیان کیے تھے. آج کے درس میں 16 سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں گا. پچھلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ الیوم الوطنی، جشن آزادی منانا، میں نے کہا تھا بدعت ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جشن میلاد النبی تو بدعت ہے، لیکن یوم الوطنی منانا اور جشن آزادی منانا بدعت نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہوئی، میں پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اس غلطی کی، اور میں رجوع کرتا ہوں کہ جشن آزادی جو ہے یہ حرام تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کے مفہوم میں نہیں آتی، کیونکہ یہ دین سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے دنیا سے، اور جس چیز کا تعلق دنیا سے ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتی. اور حرام اس لیے ہے کہ اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، کافر کرتے ہیں تو بعض مسلمان بھی یہ راستہ اختیار کیا. مجھ سے جو غلطی ہوئی میں یہ بھی وضاحت کر دوں، ویلنٹائنز ڈے جو 14 فروری کو لوگ مناتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ بدعت ہے. ویلنٹائنز ڈے جو ہے اصل میں اس کا تعلق دین سے ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کا تعلق صرف دنیاوی امور سے ہے، اور ایک فتویٰ لجنہ دائمہ کا کہ یہ بدعت ہے، اور شیخ بن تیمیہ کا قول جو میں نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں وہی بیان کیا ہے. بدعت اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ایک پادری تھا، اس کو سزا دی گئی، پتہ نہیں کہ آخر میں وہ نکلا، وہ شادی کرواتا تھا چھپ چھپ کے، تو اس کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے وہ یہ دن مناتے ہیں ویلنٹائنز ڈے. سب سرخ پہنتے ہیں، سرخ دل وغیرہ کپڑے بھی سرخ، دنیا پوری سرخ بنا دیتے ہیں. بہرحال تو اس کا تعلق دین سے، اس لیے بدعت ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ عید جو ہے اس کو نئی عید ایجاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نئی عید جس کا تعلق دین سے ایجاد کرنا تو وہ تو بدعت ہے، لیکن جو چیز دنیاوی امور میں ہو وہ بدعت نہیں ہوتی. درس کی طرف واپس آتے ہیں. 16 اصول بدعت کو سمجھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، میں پہلے تفصیل بیان کرتا ہوں، اور ہر مختلف صورتیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی، ہر حالت کے ساتھ میں حکم بیان کرتا ہوں. پہلی صورت یہ ہے افعال جبلیت طبیعیہ، جبلی افعال ہے، بشریت کے تقاضے کی وجہ سے بعض افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشریت کے تقاضے سے جو افعال جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جیسا کہ سونا، جاگنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا، یہ جو افعال ہیں سارے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں کیونکہ بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں کیونکہ بشر ہیں، تو سونا، میں کیوں سوتا ہوں؟ تو سونا بنیادی طور پر سنت نہیں ہے، اس لیے نہیں سوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے، یاد رکھیں، اس لیے سوتا ہوں کیونکہ میں بھی بشر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، بشر تو لیکن عام بشر نہیں ہے، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درجے کو بلند فرمائے. اب وہ عام بشر نہ رہے لیکن بلند وہ بھی بشر ہوں. تو میں کیوں سوتا ہوں؟ کیونکہ میں بشر ہوں. میں کیوں چلتا پھرتا ہوں؟ کیوں بیٹھتا ہوں؟ کیوں لیٹتا ہوں؟ کیونکہ میں بشر ہوں. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں بیٹھتا اس لیے کیونکہ آپ وسلم بھی بیٹھے تو میں بھی بیٹھتا ہوں. بنیادی طور پہ جاننا کہ بنیادی طور پر ہم کیوں بیٹھتے ہیں, کیوں سوتے ہیں, کیونکہ ہم بشر ہیں. بشرے کے تقاضے اٹھتے ہیں, بیٹھتے اور لیٹتے اور سوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں دائیں جانب پر سوتا ہوں جیسے کہ آپ وسلم سوتے تھے, یہ سنت ہے. تو سونے کی بنیاد سنت نہیں ہے, سونے کی بنیاد سنت نہیں, بیٹھنے کی بنیاد سنت نہیں ہے. لیکن سونے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسے میں اگر اختیار کرتا ہوں وہ سنت ہے. تو جس نے, تو جو شخص سوتا نہیں ہے, تین تین دن نہیں سوتا, مثال کے طور پہ نیند نہیں آتی اسے, یہ جو شخص بیٹھتا نہیں ہے, یہ جو بیٹھ نہیں سکتا, تو نہیں کہ وہ بدعتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے نہیں, بشریت کے تقاضے سے ہے. نمبر دو, وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, جیسا کہ چار سے زیادہ شادی کرنا, ہبہ کے ذریعے سے شادی کرنا بغیر مہر کے, یہ خاص ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افعال. جیسا کہ نوافل فرض کر دیں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, نوافل فرض تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ جو خصوصیات ہیں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو شادیاں کی, میں بھی پانچ کرنا چاہتا ہوں, میں بھی چھ کرنا چاہتا ہوں. چار سے زیادہ کرنا جائز نہیں, بدعت ہے. اور یاد رکھ, بعض علماء فرماتے بدعت مکفرہ ہے, کفر ہے پانچویں شادی. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے, استحلال, حرام چیز کو حلال سمجھ کے کرنا. تیسرے نمبر پہ ایسے افعال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کوئی نص مجمل بیان کرنے کے لیے, ایک نص مجمل ہے آیت قرآن مجید کی, مجمل ہے, اس کی تفصیل کی ضرورت ہے, بیان کی ضرورت ہے, اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض افعال کیے. مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو جب ثابت ہو جائے, شرطوں کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اس جوڑ سے کاٹ دیا. قرآن مجید کی آیت میں صرف ایدیہما ہاتھ کا ذکر ہے, ہاتھ کہاں سے کاٹے, یہاں سے بھی کاٹے, ہاتھ ہے ہتھیلی کی جوڑ سے کاٹے ہاتھ ہے, یا کوہنی کے جوڑ سے کاٹے ہاتھ ہے, یا کندھے کے جوڑ سے کاٹے ہاتھ ہے. اسے ہاتھ کہتے ہیں پورے کو کہ نہیں, ہتھیلے بھی ہاتھ ہے, بازو بھی ہاتھ ہے, اور پورا یعنی انگلیوں سے لے کے کندھے تک اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. عربی میں فرق ہے, کف ہے, ساعد ہے, عضد ہے, ید ہے. ہم تو اردو میں ہاتھ ہی کہتے ہیں, تو عربی میں ید پورے کو بھی کہتے ہیں. عربی میں ید یعنی پورا ہاتھ. کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیا, اپنے عمل سے متعین کیا. کیا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے. جس نے بھی اس کی مخالفت کی وہ اس نے بدعت کی. کسی نص مجمل کی تبیین کے لیے, بیان کے لیے, وضاحت کے لیے جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی مخالفت کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آیا؟ نہیں آ گیا؟ آ گیا, آ گیا, الحمد للہ. چوتھی قسم کے افعال, ایسے افعال جو نہ تو بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور نہ ہی کسی نص مجمل کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. یہ چوتھے قسم کے افعال جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, وہ افعال جو ان تین چیزوں میں نہ ہو, ان کے علاوہ ہوں, اور اس فعل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی مقصد تھی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقصد تھی. یعنی یہ اعمال مستحب ہو گئے, جیسے کہ قیام اللیل, رات کا قیام, نفل نماز, نفل روزے, نفل عبادات. جو یاد رکھیں, نفل عبادات کو چھوڑنا بدعت نہیں. کوئی نفل نماز نہیں پڑھتا, بدعت ہی ہو نہیں. ان اعمال کے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیرت کے تقاضے کی وجہ سے نہیں کیے, نہ ہی خاصیت ہی اور نہ ہی نص مجمل کے بیان کے لیے, تو دوسری قسم ہے جو وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بغیر ثواب کی نیت سے. بنیادی طور پر ثواب کی نیت نہیں تھی اس میں. اور یہ عمل دو قسم کے ہیں. نمبر ایک, آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا, آسانی کے لیے, جیسے کہ ہجرت کے راستے کو اپنانا. جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اپنایا ہے, عام سفر کیسے ہوتا ہے؟ مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہوتا ہے, تقریباً شمال کی طرف, کیونکہ مدینہ مکہ کے شمال کی طرف ہے. لیکن ہجرت کا راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف گئے, پھر مڑ کے پھر شمال کی طرف گئے, یہی کہ نہیں؟ تو یہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہ عام راستہ نہیں تھا, ایک نیا راستہ تھا. یہ راستہ کیوں اپنایا؟ آسانی کے لیے, کافر چھپنے کے لیے. یہ راستہ زیادہ قریب اور زیادہ آسان ہے, لرفع الحرج, حرج کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی شخص یہ راستہ اپناتا ہے اور دین سمجھ کے اپناتا ہے تو بدعت ہے, کیونکہ آپ اصل میں دین سمجھے نہیں اسے, ثواب کے لیے تو آپ اصل میں یہ راستہ اپنائے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آسانی سے راستہ اپناتا ہے اپنی آسانی کے لیے, تب جائز ہے. دوسری قسم کے افعال انہی میں سے, جن میں اصل میں ثواب مقصود نہیں, وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کی بنیاد پر کیا, عادت کے لیے, صرف عادت, محض عادت وجہ تھی, جیسے کہ پگڑی پہننا اور خاص قسم کے جوتے پہننا, یعنی عادت اشتراکی. پگڑی پہننا عربیوں کی عادت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہن لی, اور خاص قسم جوتے پہننا عربی وہ پہنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہن لیے وہ. تو یہ عادات ہیں, عبادات نہیں ہیں. اگر کوئی شخص پگڑی نہیں پہننا چاہتا تو بدعت ہی نہیں ہے, یاد رکھیں. میں بھی آتا ہوں, سمجھاتا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں, یعنی ہجرت کے راستے کو اپنانا, یا پگڑی پہننا, یا خاص کر جوتے پہننا, ان کا عمل مستحب نہیں ہے, سنت نہیں ہے. جو پہنے تھا وہ سنت تھا, بیان کر چکا ہوں, یہ سنت نہیں ہے. یعنی قیام اللیل یا نفر روزے جو, یہ سب مستحبات ہیں, مستحبات ہیں عبادات ساری کی ساری. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سنت نہیں ہیں, اور جس نے کیا اس پر کوئی حرج نہیں, اور جس نے آپ سے محبت کرتے ہوئے کیا, میں نے کالی پگڑی پہننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی پہنی, صرف اس نیت کا مجھے اجر ملے گا, بس عمل کا اجر نہیں, کیونکہ سنت ہے ہی نہیں, یاد رکھیں. اور اس کو لازم کر دینا لوگوں پر بدعت ہے, لازم کر دینا یہ جائز نہیں ہے. اس کو دین سے جوڑنا بدعت ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی بھی عادت ہے, جیسے کہ پگڑی پہننا عادت تھی داڑھی بھی عادت ہے. اس کا جواب یاد رکھیں, یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پگڑی پہنو, ہے کہیں پہ؟ کوئی دلیل بھی نہیں. لیکن داڑھی رکھنے کی مختلف روایات ہیں, عف اللحى ارخ اللحى وفر اللحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مجرد بغیر قول کے وجوب کے لیے نہیں ہوتا, یاد رکھیں, یہ قاعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل ہو بغیر قول کے. یہ جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں یہ محض افعال ہیں جن میں قول نہیں ہے. قول تو پھر اس کا اپنی حیثیت ہوتی ہے, امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, بات ہی دوسری ہے. وہ بات ہو رہی ہے کہ آپ سب کا فعل, صرف فعل جو قول سے مجرد ہے, یہاں پر آپ سب کا کوئی فرمان نہیں ملتا ہمیں, لیکن افعال دیکھے ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تفصیل ان افعال کی, یعنی ان صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہے, ان کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی. تو داڑھی دین بن چکی ہے, عادت تھی عربیوں کی, عادت سے اب عبادت بن گئی ہے, اور عبادت کو چھوڑنا شرع جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کی. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ اچھا, نمبر 17, اصول نمبر 17, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو قسم کی, فعلیہ ہے اور ترکیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو قسم کی ہے, فعلیہ بھی اور ترکیہ. فعلیہ ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہر فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ترکیہ ہر وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ہر وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے ترکیہ کہتے ہیں. بشرط یہ کہ ترک کرنے کا جو ہے شرط یہ ہے کہ منع کرنے کا باعث نہ ہو, اور یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وجہ موجود ہو. میں مثال دیتا ہوں, بات آسان ہو جائے گی. سنت فعلیہ تو معروف ہے, ابھی میں بیان کر چکا ہوں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سنت ترکیہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چھوڑا ہے یعنی کیا نہیں ہے, وہ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنت وہ ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے, جو کیا ہی نہیں ہے وہ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھے سنت جو ہے, ہاں, فعل کو بھی کہتے ہیں, فعل. اچھا چھوڑے, میں آسان کر دیتا ہوں. ترک جو ہے, ترک کیا ترک بھی فعل ہوتا ہے؟ چھوڑنا فعل ہوتا ہے, ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں انسان ایکشن کرتا ہے, فعل ایکشن کو کہتے ہیں نا. وہ جب انسان بیٹھا ہے پتھر کی طرح بیٹھا ہے, نہیں کر رہا ہے, یہ بھی فعل ہے. ہاں تو نہیں کیا نا, نہ کرنا کیسے فعل ہوتا ہے؟ دیکھیں کرنا تو فعل ہوتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, نہ کرنا کیسے فعل ہوتا ہے اس کی دلیل چاہیے. جی نہیں, کنٹرول نہیں, دلیل چاہیے مجھے, قرآن مجید یعنی حدیث کو دلیل چاہیے کہ ترک بھی فعل ہوتا ہے. ہاں یہ قریب ہی آیت, اس ایک واضح آیت ہے, اور نہیں نہیں ایک واضح آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا واحسن تأویلا. اگر یہودی وہ کرتے جن سے ان کو روکا گیا تو ان کے لیے بہتر تھا. یعنی یہاں پر ترک کرنا بھی فعل, اگر وہ کرتے جن سے ان کو روکا گیا, وہ کر رہے تھے نا, اگر وہ نہ کرتے جن سے ان کو روکا گیا, سمجھے ذرا, نہ کرتے یعنی فعل, تو رکنا بھی فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یعنی آپ جب گناہ سے رکتے ہیں تو آپ کا نام عمل فعل لکھا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا, اگرچہ نہ کرنا عدم ہے. جیسے سمجھے ذرا, نہ کرنا عدم وجود نہیں ہے. بھی ایک میں نے یہ یہاں پہ رکھا فعل کیا ہے, جب میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, لا تقربوا, ہاتھ نہیں لگایا, ہاتھ لگاؤں گا تو کوئی ایکشن ہوگا نا, جب لگائے میں قریب بھی نہیں گیا ہوں, یہ فعل کیسے ہوا؟ یہ لگا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ عدم کو بھی اس, جب اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے تو اس کو بھی فعل شمار کر دیا ہے. سبحان اللہ, نام اعمال میں ترک بھی فعل لکھا جائے گا. اچھا سنت فعلیہ, سنت ترکیہ. جیسے کہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے سنت ہوتا ہے, ہر وہ فعل جو آپ نے کیا سنت ہوتا ہے, ہر وہ فعل جو آپ نہیں کیا اس کو چھوڑنا بھی فعل ہوتا ہے, یہ بھی سنت ہوتی ہے. سمجھ گئی بات آپ؟ اسی کے سنت ترکیہ اور سنت فعلیہ. سنت ترکیہ جو ہے جس نے بھی وہ عمل کیا جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا, چھوڑ دیا, اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اور وجہ بھی نہیں تھی اس کو چھوڑنے کی, تو اس شخص نے بدعت کی. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہمیں چھوڑنا چاہیے, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو چھوڑنا جرم ہے, فعل کو چھوڑنا جرم ہے, اسی طریقے سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس پہ عمل کرنا بھی جرم ہے. اس کی مثال دیکھیں, ان شرطوں کے ساتھ میں مثال بھی آسان کر دوں, بات مثال سے آسان ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز تین راتیں پڑھائی پھر چھوڑ دی, تو ترک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا عمر بن الخطاب نے پھر اس نماز کو زندہ کیا, باجماعت نماز ادا کروائی. کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ سنت ترکیہ پہ عمل کرنا ہے یا نہیں؟ ابھی میں نے کہا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس پہ عمل کرنا بدعت ہے, لیکن جو شرطیں بیان کی, شرطیں ملاحظہ فرمائیں. ہاں, وجہ بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے سے ادا کرنا چھوڑ دیا, رک گئے, اس کی وجہ تاکہ فرض نہ ہو جائے. اور جب یہ وجہ ختم ہوئی آپ سیدنا عمر کے زمانے میں, تو اس کو دوبارہ سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اچھا, دوسری مثال دیکھیں اس کی. عید کی نماز کے لیے اذان, عید کی نماز ہوتی ہے اذان کے بغیر ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے عید کی نماز کے لیے؟ نہیں. ضرورت ہے اس کی؟ فائدہ ہے, فائدہ ہے, فائدہ تو ہے, نہیں فائدہ تو ہے. لیکن اگر کوئی شخص اذان دیتا عید سے پہلے, ہم کہتے بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز سے پہلے اذان کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. ترک کیوں کیا؟ کوئی رکاوٹ تھی؟ نہیں. کوئی وجہ تھی, سبب تھا؟ نہیں. تو اس نے, جس نے بھی عید نماز پہ اذان دی, اس نے بدعت کی. یہ وہی نا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی نا, کوئی رکاوٹ تھی نہیں, کوئی وجہ تھی نہیں. تو ان دو شرطوں کے ساتھ, کوئی رکاوٹ بھی نہیں, کوئی وجہ بھی نہیں ہے, کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک کرد عمل پہ عمل کیا, تب بدعت ہوتی ہے. لیکن اگر وجہ موجود ہو تب اس پہ عمل کرنا جو ہے بدعت نہیں ہوتی. جی, تہجد کی میرا خیال ہے اپنا سیدنا بلال اور ابو محذورہ پہلے اذان کون دیتا تھا؟ میرے خیال وقت سے پہلے ایک صحابی اذان دیتے تھے. بعض علماء اس کو دلیل بناتے کہ اس کو سمجھ کے تہجد کی اذان, تہجد اذان کوئی نہیں ہے, تہجد کی اذان نہیں ہوتی. لیکن جو پہلی اذان جو وقت سے پہلے ہے, بعض علماء اس کو جو بطور پیش کرتے ہیں. ایک ابو محذورہ تھے, سیدنا بلال تھے, ابن مکتوم, تین صحابی جو اذان دیا کرتے تھے. اچھا, اب آتے ہیں جشن میلاد النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کیا, چھوڑ دیا نا. اچھا, کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کوئی وجہ تھی؟ اچھا, کوئی سبب یعنی کوئی مقتضی تھا کرنے کا؟ دیکھو, رکاوٹ کوئی نہیں تھی, اور افسر کر بھی سکتے تھے. یعنی کیا روکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے؟ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جس نے بھی جشن میلاد النبی بنایا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کردہ فعل کو اپنایا, اس کے عمل کیا, اور یہ بدعت ہے. نمبر 18, من احدث فی امرنا ھذا, من عمل عملا, من عموم کے لیے ہوتی ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جس نے بھی بدعت کا ارتکاب کیا وہ بدعتی ہے. جس نے بھی بدعت کا ارتکاب کیا وہ بدعتی ہے، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو. کیونکہ من عموم کے لیے ہے. یہ شخص یہ نہ کہ یہ تو امام ہے، یہ بدعت کہاں کر سکتا ہے، امام بدعت کہاں کرتا ہے، عالم سے بدعت نہیں ہوتی. نہیں، من احدث، جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی دین میں وہ بدعتی ہی ہے. نمبر 19، مصالح مرسلہ کو جاننا، یہ بڑی اہم بات ہے. مصالح مرسلہ، لغت میں مصلحت یعنی فائدے کو کہتے ہیں، یا نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. مصلحت کسے کہتے ہیں؟ فائدہ مند چیز ہو، جس میں فائدہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے یا نقصان دور کیا جا سکتا ہے، اسے مصلحت کہتے ہیں. مرسلہ یعنی چھوڑی ہوئی چیزیں. یہ وہ مصالح ہیں جن کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں، مصلحت جو ہے وہ تین قسم کی ہے. نمبر 1، مصالح معتبرہ، ایسی مصلحت ہے جو معتبر ہے، جو ضروری ہے، ان کا اعتبار ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نفس کی حفاظت. یہ پانچ چیزیں کہ ضروریات الخمس، عقل کی حفاظت، نفس اور جانے کی چیزیں، پانچویں عقل، عقل کی حفاظت. ان کے شریعت نے اعتبار کیا، یہ معتبر ہیں، شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے. دوسرے، مصالح ملغاہ، ایسی مصلحتیں جو کو شریعت نے کینسل کر دیا کیونکہ وہ لغو تھی، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. جیسا کہ مرد اور عورت کی برابری، دیکھیں مرد عورت کو برابر کرنا مصلحت تو ہے، عورت کی مصلحت ہے، لیکن شریعت نے اس مصلحت کو مد نظر نہیں رکھا اور اسے کینسل کر دیا. تو اب مرد عورت کے برابر، عورت مرد کے برابر نہیں ہے ہرگز. وللرجال علیہن درجہ، مردوں کا عورتوں پر مقام بلند، درجہ بلند ہے. تو شریعت نے اسے اس سے منع کیا. ایک مصلحت شریعت نے اسے اپنایا ہے، اس کو حکم دیا ہے. دوسری مصلحت شریعت نے اسے روکا ہے. تیسری قسم کے مصالح جو ہیں، المصالح المرسلہ، شریعت میں نہ اس کا حکم ہے کرنے کا اور نہ حکم ہے روکنے کا، نہ کرنے کا حکم ہے نہ اسے رک جانے کا حکم ہے. اسے کہتے ہیں مصالح المرسلہ. اس کی شرطیں دیکھیں، پانچ شرطیں مصلح مرسلہ کی، اگر یہ پائی جائے تو اسے کہتے ہیں مصلح مرسلہ. نمبر 1، شریعت میں اس کا حکم موجود نہ ہو، یعنی نہ واجب نہ مستحب، کوئی حکم نہیں اس کا، یعنی شریعت میں معتبر نہیں ہے، شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اس کا. نمبر 2، شریعت میں اس کے منع کرنے کا حکم موجود نہ ہو، یعنی حرام مکروہ بھی نہ ہو. نمبر 3، اس میں ایسا فائدہ ہو جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہو. نمبر 4، اصل میں عبادت نہ ہو، یعنی اس کو ترک کرنے سے عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر عبادت ہوتی تو عبادت فرق پڑتا تو چھوڑنے سے. نمبر 5، دین سے اس کا تعلق تو ہے لیکن دین نہیں ہے، اس لیے اس چیز پر عمل کرنے سے اجر ثواب ملتا ہے. اجر ثواب اس سے ملتا ہے دین سے تعلق لیکن دین نہیں ہے، اور چھوڑ دینے سے عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پانچ شرطیں ہیں اس کی. اس کی مثال، مسجد کے مینارات بنانا، مساجد کے مینارات جو ہیں، یہ مائکروفون استعمال کرنا بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، نئی چیزیں تو ہیں یہ، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے یہ چیز استعمال نہ کریں؟ حکم دیا یہ کرنا ہے، نہ حکم دیا نہ منع کیا ہے. ان پانچ شرطیں کو دیکھتے ہیں، پوری ہوتی ہے مائکروفون پہ. شریعت نے حکم نہیں دیا، نہ شریعت نے منع فرمایا ہے. عام فائدہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ نہیں؟ عام فائدہ ہے، سب کے لیے ہے. کیا اس کا تعلق، کیا یہ عبادت ہے؟ یعنی اگر مائک بند کر دو نماز کے دوران، نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بعض وقت بجلی چلی جاتی ہے، کیا ہماری نماز بھی باطل ہو جاتی ہے؟ نہیں. اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. کیا دین سے تعلق ہے؟ تعلق ہے. دین نہیں ہے، دین سے تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ کہ اجر و ثواب ملتا ہے جب لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، دین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کو آسانی سے آواز آتی ہے، ان کو دشواریوں کی دور ہو جاتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تب اجر و ثواب ملتا ہے. مسجد کی مینارات تعمیر کرنا بدعت ہے؟ نہیں. کیوں؟ جواب کیا ہے؟ مصالح مرسلہ ہے، یہ ہونا چاہیے جواب. آگے چلو، سمجھ آئے گی اس کی؟ مصالح مرسلہ نہیں آئے جی. تسبیح، تسبیح کا کیا حکم ہے؟ مرسلہ میں سے. ہاں ابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ دین سے تعلق ہے. بعض لوگ تسبیح استعمال کرتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے. وہ کہتے ہیں جب تسبیح نہیں تو ہم تسبیح نہیں کر سکتے. ہاں یہ سمجھیں ذرا، تسبیح کا استعمال، میں نے سوال بھی کیا تھا، پانچ چیزیں بتائی تھی، کون سی بدعت ہے کون سی نہیں ہے، کس نے حل کیا کہ نہیں کیا؟ تسبیح بدعت ہے. ترازو پہ تولے، ترازو پہ تولے، نئی چیز ہے؟ نئی چیز نہیں ہے. پتا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تسبیح نہیں تھی، لیکن تسبیح جیسی دوسری چیز ضرور تھی. کیا تھا؟ گٹھلیاں، بزرگ کی گٹھلیاں تھیں. اور ایک روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے ایک اہلیہ کو دیکھا کہ وہ فجر کے بعد جو ہے وہ گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کیا کر رہی ہیں؟ میں یہ اللہ کے ذکر کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، پھر کچھ دیر کے بعد واقعی تب بھی وہ بیٹھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو اس سے اچھا عمل نہ بتاؤں؟ اگر آپ کر لیں تو اس سے زیادہ اجر ثواب ملے گا. کیا دعا سکھائی؟ سبحانک اللہ وبحمدک. کیا دعا تھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ چار مرتبہ پڑھیں، آپ کا اجر و ثواب اس سے کئی گنا زیادہ جو آپ نے اس گٹھلیاں پڑھنے میں لگایا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا. اگر بدعت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع فرماتے، پھر فرماتے یہ حرام سی بدعت کو چھوڑیں اور آپ یہ ذکر لے لیں، یہ دعا پڑھا کریں. تسبیح تب بدعت ہوتی جب اسے دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کہ اس کے بغیر ذکر ہو نہیں سکتا، تب درست نہیں. اور افضل کیا ہے کہ گٹھلیاں بھی نہ کریں اور تسبیح بھی نہ استعمال کریں، بلکہ ہاتھ کی انگلیاں استعمال کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بھی بولیں گی مستنطقات. دو چیزیں رہ گئی ہیں، پوری کرو، دو چیزیں رہ گئی ہیں تاکہ آج کا درس پورا ہو جائے. نمبر 20، بیسویں نمبر پہ جو اصول ہے وہ اجماع. اجماع سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوتی، کیونکہ اجماع دین کا ماخذ ہے. قرآن اور صحیح حدیث کے بعد تیسرے نمبر پہ اجماع. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یا کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. نمبر 21 آخر میں، قول الصحابی وعمله، صحابی کا قول اور عمل. کوئی عمل صحابی کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے دین میں، نئی چیز ہوتی ہے، کیا بدعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابی کا قول اور عمل بدعت نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ نص کی مخالفت نہ ہو. اگر نص کی مخالفت ہو تب صحابی کا قول کو نہیں اپنایا جاتا اور عمل کو نہیں اپنایا جاتا. نص یعنی قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث. اور دوسری شرط، دوسرے صحابی ان کی مخالفت نہ کرے. اگر دوسرے سے مخالفت کر لیتا ہے تو پھر اس صحابی کا قول کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. تو صحابہ کرام کا عمل قابل حجت ہے. کیوں؟ نمبر 1، اللہ تعالی نے ان کا تذکیہ کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. خاص طور پہ جو چار خلفاء راشدین کو بات نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی سنت متبعہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، عضوا علیہ بالنواجذ، ترمذی کی روایت میں کہ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سبیل المؤمنین کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے علماء انا علیہ و اصحابی جتہ فرقوں کی مشہور حدیث میں بار بار میں ذکر کر چکا ہوں. تو صحابی کا قول اور عمل جو ہے وہ حجت ہے ان شرطوں کے ساتھ. دیکھیں جو عبادات ہیں وہ عبادات ہیں اور عبادات صحابی کے قول سے ثابت نہیں ہوتی. اگر کوئی صحابی کسی عبادت کے متعلق بات کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں حکم المرفوع. یا کوئی غیب کے متعلق غیبیات کے متعلق کوئی بات فرماتے ہیں کوئی صحابی تو یہ حکم المرفوع ہے کہ انہوں نے آپ سے کہیں سے سنا ہے. ان کے علاوہ جو امور ہیں تو صحابی کرام کا اجتہاد جو ہے وہ قابل حجت ہے ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے. واللہ اعلم. یاد رکھیں ان اصول اور قواعد کو جاننے کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں میں بدعت کے متعلق ابھی مقدمے کو پورا کرتے ہوئے کہ بدعت کے ظہور کا وقت اور بدعت کے ظہور کی جگہ بدعت کے اسباب ان کے متعلق بات کریں گے اور پھر آخر میں کشف شبہات بعض غلط فہموں کو رد بھی کریں گے انہیں قواعد اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.